نسبت به دیگران منعطفم،
دوستوں کی نسبت فرعونانہ روش میں نہیں اپناؤں گا بلکہ نرم روش
نسبت به احکام الہی منقادم،
اور احکام الہی کے نسبت اپنے سر کو جھکاؤں گا، جو حکم ہوگا ویسا عمل کروں گا،
در خانے بے معروف زندگی می کنم،
گھر میں میری زندگی معروف زندگی ہوگی، یعنی اچھی زندگی،
با برادرانم صادقانه زندگی می کنم،
بھائیوں کے ساتھ میرا رویہ صادقانہ ہوگا،
در کارخانه و اداره با سلامت زیست می کنم،
ادارے میں کارخانے میں دوغلا نہیں چلوں گا، سلامتی کے ساتھ جو کرنا چاہیے وہ کروں گا،
مسئولیتم را در مقابل جامعه درست انجام میدم،
جو میری ذمہ داریاں بنتی ہیں معاشرے میں ان ذمہ داریوں کو پوری کروں گا،
بعد میشه لیخرجکم من الظلمات الی النور،
اگر یہ انسان میں یہ حالت پیدا ہو، یہ ہے اخراج من الظلمات الی النور،
تو شدی نورانی، پس اگر دارد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بعض جديد، این تمام قضیه انزلنا الحديد نیست، راه معاد و یاد معاد برنده تر از حدید است.
پس اگر قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ معجزات ہیں، ان کے ساتھ کتاب اور حکمت کتاب اور میزان نازل کیا ہے، اور پھر آخر آیت میں کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے ان کے اوپر ہم نے حدید اور لوہے کو نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو عدل اور قسط پہ قائم رکھا جا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل و قسط پر اسی صورت میں انسان قائم ہو سکتا ہے کہ جب اس کے نظریات اور خیالات جو ہے وہ ہم آہنگ ہوں معاد کے ساتھ، یاد معاد میں ہو، یاد معاد میں ہو تو یہ ظلمات سے نکل کے نور تک آ سکتا ہے.
صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ خب بریم به دنبال مقدمه ثانیه. باز چون بله نمیگم چونشون گفته بود چهار رو نگفتید گفتم بگم
95
96
خب
یه چوتا مقدمه چوتی فصل جو آپ کی خاطر.
خب مقدمه ثانیه، این مقدمه کوتاه عرض میکنم،
دو فصلیں تو پھر بھی رہ گئی، پانچویں اور چھٹی.
موانع یاد معاد،
دوسرا مقدمہ، معاد کی یاد میں رکاوٹیں.
چرا یادمون میره؟
کیوں ہم بول جاتے ہیں؟
یادتون باشه معاد هم معنا کردیم، یادتون باشه اون روز معاد رو معنا کردیم، یاد معاد یاد خداست، چون داری میری به طرف او، یا این اون حرفای قبل رو یادتون باشه، هر آن هر ثانیه شما معاد داری، یا این رو یادتون باشه، با توجه به اون مقدمات دارم این حرف رو میزنم، یادتون باشه هر آنی معاد دارید.
یه گذشته درس تو آپ کے حافظه میں ہوگا انشاءاللہ، یاد معاد این یاد خدا ہے، اور انسان ہر آن اور ہر لحظہ الیہ ارجعو، اس کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی الان راجعی، الان داری مراجع میکنی، این غیر از ترجعون ہے.
یہ پچھلے ہفتے کو بتا دیا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے معنی اس طرح سے نہ سمجھو کہ ہم خدا کے مملوک ہیں، ایک دن اس کی طرف لوٹ جائیں گے، یہ معنی نہیں ہے، باقی ہم ہر آن اور ہر لحظہ اس کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں، البتہ وہ معنی بھی ہے، اس کو قرآن نے ترجعون کے ساتھ ذکر کیا ہے.
وہ رجوع بالکلیت،
که وہ پوری طرح سے اس کی طرف لوٹنا ہے.
خب چه می شود چه ما از یاد معاد غافلت می کنیم؟
کیوں ہم معاد کو بھول جاتے ہیں؟
عمد مسئله در غفلت از یاد معاد شبهات اعتقادی است.
بنیادی بات معاد کو بلا دینے میں وہ شبہات ہیں جو انسان کے اعتقاد میں اعتقاد بے معاد میں پیدا ہو جاتے ہیں.
من یحیی العظام وهی رمیم، این شبہ اعتقادی ہے.
کسی کا شبہ بہت پختہ تھا تو اس نے کہا کہ یہ پوسیدہ ہڈیوں کو جو رمیم بن گیا ہے، گرد کی صورت اختیار کر گیا ہے، کون اسے زندہ کرے گا؟ یعنی یہ زندہ ہونا ناممکن اس کے خیال میں.
این در مرتبه استدلال، در مرتبه عمل هم به ما میگن بابا نقد و بگیر، اون نسیه هست، رها کن، میشه اعتقاد.
کبھی کبھی ہم سے کہا جاتا ہے یہ جو کچھ سامنے ہے یہ تو نقد ہے، اور وہ جو کچھ ملے گا وہ نصیحہ ہے. نقد کو چھوڑ کے نصیحہ کون لیتا ہے؟ کبھی اس طرح سے شبہ ایجاد ہوتا ہے.
از این طرف هم ممکنه بگه بابا خدا که میدونست ما اینطوریم، چه عیبی داره؟ اگه میخواد خود ما رو اداره میکرد، نمیدونی این کار رو بکنیم. اینا شبهات اعتقادی است.
کبھی ہم سے کہا جاتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں اچھا یا برا یہ علم خدا میں تو ہے.
بعضی از
اگر ہمیں سدھارنا ہی ہوتا تو خدا ہمیں اچھا بناتا.
بعضی از مواقع فیلسوفانه نگاه میکنن.
کبھی کبھی اس کو رنگ فلسفی بھی دیا جاتا ہے.
می خوردن من حفظ ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود.
آپ میں سے بعض نے وہ پڑھا ہوگا علم کلام میں نا، کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو میرا شراب پینا علم خدا میں ہے، علم خدا میں ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. اب اگر میں نہ پیوں تو علم خدا جاہل ہو جائے گا، لہذا مجھے پینا چاہیے.
عجب عوامی.
اچھا کس طرح سے جبر درست کر دیا،
درست میکشونم جامعه رو به اون طرف.
تو اس طرح سے شبہات ایجاد کر دیا.
یہ پندارهای باطل اعتقادی است.
یہ وہ افسانوی خیالات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اینا انسان رو از یاد معاد دور میکنه،
اور یہ شبہات اور یہ خدشات ہیں جو انسان کو معاد سے دور کر دیتے ہیں.
این بحث رو بگذارید، در بحث سؤال از معقائد در قیامت بحث خواهیم کرد.
اچھا اس بحث کو، اس کا جواب، یہ جو ابھی دو تین خدشات پیش کیے نا، ان کا جواب ابھی نہیں دوں گا. قیامت میں ایک مرحلہ ہے کہ اس مرحلے میں انسان سے اس کے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس مرحلے کو جب ہم بیان کریں گے تو وہاں ان شبہات کا جواب بھی آئے گا.
شما مبتلا به این شبہات نیستید، الحمدللہ الحمدللہ.
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ ان شبہات میں مبتلا نہیں ہیں.
اما چیزی که عملا بهش مبتلا هستیم و مانع یاد معاده، او رو میخواییم بحث کنیم.
اچھا ان شبہات میں الحمدللہ مبتلا نہیں ہیں، لہذا یاد معاد کے لیے آپ کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں. آپ کے لیے جو چیزیں رکاوٹ ہو سکتی ہیں میں ان کو ذکر کروں.
ایک، رفاق طلبی.
بہت خوب. ایک، انسان رفاہ طلب بن جائے. رفاہ طلب یعنی کیا؟ سب آسائشیں مجھے ہوں، اچھا گھر، اچھی گاڑی مثلا.
انسانی که به دنبال آسایش باشد به هر قیمتی.
اچھی تعبیر، هر قیمتی. رفاہ طلبی کے یہ معنی، اچھی قید لگائی، کہ انسان ہر قیمت پہ اپنے لئے آسائش چاہے، ہر قیمت پہ. یہ رفاہ طلبی ہے.
اسراف اسراف,
چاہے مطرف بنے چاہے مصرف بنے,
اسراف و اسراف باعث می شود انسان از قاعده بیرون بیاد, از دقت بیرون بیاد.
اگر انسان میں اسراف گری ہو اور انسان مطرف بن جائے تو وہ اس قاعدے سے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اس سے باہر آ جاتا ہے, توڑ دیتا ہے اس قاعدے کو.
اینایی که با ثروت اهل زندگی های آنچنانی می شوند که مطرفانند, اینا دنبال تلویزیون و فرنیچر و ماشین و پست و درآوردن و کلاه سر مردم گذاشتنند, این کارا اجازه نمیده کسی به یاد قیامت بشه.
یہ جن کے پاس غیر معمولی سرمایہ ہوتا ہے اور اس کا وہ بروز و ظہور بھی چاہتے ہیں, لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ میں ایسا ہوں, وہ ہر قیمت پہ اپنے لیے غیر معمولی زندگی تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں, ٹی وی, فرنیچر, مثلا جلسات
اور
اچھا یہ بھی دیکھیے, اس پہ بھی ایک حاشیہ لگا رہے ہیں ابھی آخر میں آغا صاحب, وہ یہ کہ ان سے دل لگانا, ان چیزوں سے خود ان کا ہونا کوئی حرج نہیں ہے, ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن ان سے دل لگا کر انہی کا ہونا یہ یاد معاد کے لئے رکاوٹ ہے.
ان حرفائی کے مدنی معنی شنی فعالیت نہ کنی دا, کوشش نہ کنی دا, نہ فعالیت در مرحله بالا, کوشش در مرتبه اعلا. اما یادتون باشه میشه تو کارخونه, تو اداره, تو دانشگاه مشغول بود و به یاد قیامت بود. آقا درس میخونم جامعهم بر این میشود تا در قیامت این خدمت من به جامعه برا من گلستان بشه.
اچھا این غلط فهمی کو بھی دور کر دیا ساتھ ساتھ, یہ غلط فہمی آپ پیدا نہ کریں کہ بس اس بنا پر زیادہ مال ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے, نا برعکس مال ہونا چاہیے, سہولتیں ہونی چاہیے اور تلاش اور جستجو اس سلسلے میں ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ یہ سب وسائل فراہم کریں تاکہ معاشرے کو آپ رفاہ دے سکیں, نتیجے میں آپ کا کیا ہوا یہ عمل قیامت کے دن آپ کے لیے گلستان بن جائے.
دو, دل بستن به خوشی و خوشگذرانی های دنیا.
دوسرا معنی, پہلا رفاہ طلبی تھا, دوسرا معنی دل بستگی به دنیا کی خوشیوں سے دل بستگی رکھنا اور خوش گزرانیوں سے دل بستگی رکھنا. خوش گزرانی یعنی انجوائمنٹ کے پیچھے چلنا.
بابا بیا میرے دو ساتھ ہم خوش باشیں,
کچھ دیر انجوائے کر لیں. مثلا
آو وقت نماز ہے, آپ ببینیں چی میکنے,
دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, خوشگپیاں لڑائی جا رہی ہیں, نماز کا وقت آ گیا,
سرگرمی ہا,
کھیل کود,
عیش و نوش ہا,
اور عیش و نوش کی محفلیں,
حوسرانی ہا,
حوسرانیاں,
تا ساعت دو و سه بعد از نیمه شب نشستن در بعضی از محافل گناه,
دو ڈھائی بجے تک محافل گناہ میں ایسے ہی وقت ضائع کرنا,
رفتن بے مجالس مختلف,
مختلف ناشائستہ محفلوں میں شرکت کرنا,
رفتن بے مجامعی که در او اعلان علنی خلاف شرع هست,
ایسی محفلوں میں شرکت کرنا کہ جہاں علل اعلان خلاف شرع ہو رہا ہو.
خواہ نخواہ این خوشگذرانی ها, این خوشی ها, این حوسرانی ها علال قاعده است که معاد را از یاد میبره. اگر یاد معاد بودیم که اونجا نمیرفتیم.
اگر انسان ایسا ہو تو طبیعی بات ہے کہ وہ معاد کی یاد میں نہیں ہے. معاد کی یاد میں ہوتا تو اس کی زندگی اس طرح کی ہوتی.
بطور کلی یہ قاعدہ میں دستتوں بدا.
بطور کلی ایک قاعدہ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں.
حالا بینم بگم ثروت اندوزی های بی حد و مرز سه
یه چیز بھی بتا دوں کہ لامحدود ثروت کو اکٹھا کرنا
همونی که ابیذر با اون استخوان حمله کرد و گفت والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. هم
کیا بات ہے وہی بے حد و حصر دولت کہ جس کے خلاف حضرت ابو ذر جیسے نحیف جسم رکھنے والے صحابی پیغمبر نے اعتراض کیا. بہت بڑا کام ہے یہ چھوٹا بھائی. اور کہا کہ الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل اللہ ابشرهم بعذاب علیم.
ثروت اندوزی، زراندوزی، کنزخواری،
ثروت کو جمع کرنا، زر کو جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، لامحدود دولت جمع کرنا،
اینا باعث این میشد که انسان از یاد قیامت غافل بشه.
نتیجه میں انسان انہی میں بہل جاتا ہے.
این باز معناش نیست به دنبال دنیای حلال نریدم.
اچھا پھر دوبارہ تکرار معلوم ہوتا خطرناک منزل ہے اس لیے تکرار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے کہ اس سے یہ نتیجہ نہ لے لو کہ پس دنیا کی دولت کو جمع کرنا کوئی بری بات ہے. ضرور جاؤ ضرور حاصل کرو.
جامعه باید از جهت اقتصادی مستقل باشه، اما جامعه اقتصادی مستقل به یاد قیامت، یعنی جامعه که درش ربا نباشه، جامعه که درش دزدی نباشه، جامعه که درش رشوه نباشه. یعنی دیگه
خدا کو فقیر معاشره پسند نہیں ہے، امیر معاشره پسند ہے. ٹھیک ہے معاشره امیر ہو ظاہر ہے اگر فقیر معاشرہ ہوگا تو اس میں چوریاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے گناہ بھی ہوں گے. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ایک سرمایہ دار معاشرہ ہونا چاہیے.
پس ہم مقامت این باشد تولید ثروت برای اطلاع جامعه در راستای وصول به قیامت.
ہم مقام یہ ہونا چاہیے ثروت کو بناؤ تاکہ معاشرہ بلند ہو اور یاد معاد کی طرف گامزن ہو.
نگو نمیشه جناب مولا میکرد انجام میداد، نخلستون آباد میکرد تمام میداد.
نہ کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. امیر المومنین اس کے مثال ہیں، پوری نخلستانوں کو آباد کرتے تھے راہ خدا میں دیتے تھے، آباد کر دیا دے دیا.
چهارمین چیز خود دشواری راه و خستگی انسان مهم.
چوتھی چیز معاد کا راستہ دشوار راستہ ہے، اور دشوار راستے پہ انسان جب نکلتا ہے تو تھک جاتا ہے، تھکاوٹ اس میں ہے.
این که نمیشه یاد معاد دست نزن جیز آتش میگیری یاد معاد قدم نگذاری سخته. بله همینطوره سخته.
معاد موت بعض لوگوں نے اس کو ریڈ لائن قرار دیا ہے، اس کے اس سے آگے سوچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جیسے اگر معاد کی طرف جائیں تو کرنٹ لگ جائے گا.
خلاصه به طور کلی میتوان گفت سختی، خوشی، رفاه طلبی، اسراف مجموعه اینها موانع یاد معادن.
مختصر یه که خوشی، خوشگذرانی، رفاه طلبی، دولت به حد و حصر اور ان میں دل بہلانا، یہ چیزیں موانع اور رکاوٹیں ہیں معاد کے لیے.
یکی از نمونه های بارز دنیا طلبی و افزون خواهی قارون دیگه تو قضیه جناب موسی سامواره.
دنیا طلبی کی مثالوں میں ایک برجسته مثال قارون کی ہے. بہت دولت جمع کی اور بات سے منکر ہی ہو گئے نہ صرف بھلا دیا.
تعبیر خداست ما امکانات و ثروت زیادی به قارون دادیم تا او رو بیازماییم.
کیا یہ خداوند متعال نے قارون کے لیے تعبیر یہ تعبیر پیش کی کہ ہم نے اس کو بہت سارے امکانات اور بہت ساری ثروت دے دی تاکہ اسے آزمائیں. ایک آزمائش یہ بھی ہوتی ہے ثروت دے کر آزمانا.
بعد بهش گفتیم قارون به مال و ثروت خود مغرور نباش.
پھر اس کو کہا جو ہم نے تمہیں دولت دی ہے ثروت دی ہے اس کی وجہ سے مغرور نہ ہو جا.
کہ خدا ہرگز مغروران را محبوب نخواهد داشت.
کہ خدا مغرور اور سرکش افراد کو خدا ہرگز پسند نہیں کرتا.
و به او گفتیم و به تقی ما آتاک اللہ الدار الاخره و لا تنس نصیب که من الدنیا. به هوش باش قارون به گوش باش آنچه به تو داده ایم در راه ثواب و سعادت به کار بند.
اور ہم نے اس آیت کا ترجمہ جس طرح صاحبہ نے کیا اچھا ترجمہ کیا غور کریں. اور ہم نے قارون سے کہا قارون سنو اور ہوش میں رہو جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت آباد کرو.
بابا مال دادیم سعادت داریم داشته باشی.
یہ مال اس لیے دیا ہے کہ سعادت مند رہو یہاں بھی وہاں بھی.
اما یادت هم باشه ولا تنس نصیب کم من دنیا. تو نصیبی از دنیا هم داریم نمیگیم دنیا تو آتش بزن نخیر.
لیکن یه یاد رکھو دنیا میں بھی تمہارا حصہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنی دنیا کو آگ لگا دو. نہیں دنیا میں جو حصہ ہے وہ حاصل کرو.
اما قارون فقط به زینت و تجمل نگاه میکرد.
لیکن قارون حیات دنیا پر توجہ رکھا ہوا تھا اور تجمل گرا تھا تجملات کے پیچھے تھا حسن ظاہری کے پیچھے تھا.
قارون ایک نفر نہیں قارون ایک جریان ہے.
یاد رکھیں کہ اب قارون ایک فرد کا نام نہیں ہے. قارون ایک نظریہ ہے
ایک جریان ہے ایک خواہش ہے ایک سسٹم ہے ایک مدل ہے.
قارون ایک خواہش ایک ماڈل ایک سسٹم ایک نظریہ ہے
کہ تجلی کرده در این آقا
کہ اس سسٹم اور اس نظریے کی تجلی قارون کی شکل میں ہو چکی ہے.
بعد ہم دنیا خواهی همین اقبال به زینت و تجمل سبب این شد که خصف در زمین پیدا کرد. هم خودش به زمین فرو رفت هم زندگی تجملاتی.
اس کا اس ثروت سے تجملات کو اپنانا سبب بن گیا کہ وہ خود بھی اس کی ثروت بھی اور اس کی دولت بھی زمین میں دھس جائے.
فخسفنا به و بداره العرض خودش و اون خانه مجللش رو فرو بردیم تو زمین.
خود اسے اور اس کے اس خوبصورت گھر کو ہم نے زمین میں دھس دیا.
نگاه کنید ببینید صدام ببینید اینقدر کاخته شاه ایران رو ببینید و خسفنا و بهی و به داره.
دیکھیں هر کسی دیکھو یہ نظام خدا ہے. اگر دیدہ بینا ہمارے پاس ہو تو قارون کا انجام اسی طرح ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. صدام حسین کتنے محلات کا مالک تھا. شاہ ایران کتنے محلات کا مالک تھا. ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں بچا اس کے.
ما کان له من فئت ینصرونه. یہ نفر پیدا نشد طایب پیدا نشد دفاع بکنه از تمام جو.
وہ اپنی دولت کے ذریعے سے سب کو مرعوب کرتا رہتا تھا اس کے ذریعے سے مرعوب ہونے والوں میں کوئی ایک گروہ ایسا نہیں ہوا جو اسے دفاع کر سکے, اور کون دفاع کر سکتا ہے خدا کی سزا کے مقابلے میں؟
ہمیں ان حرفوں کے خدا تو قرآن میزنه, بعد یک قاعده ای به دست میده. این یادتون باشه, این یادتون باشه, این یادتون باشه. این قاعده خیلی پرشموله.
اچھا, ان تمام باتوں کے بعد ایک قاعدہ خدا نے, ایک اصول خدا نے بیان کیا ہے.
تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. عجیبه این آیه, نطاق وسیعی داره, تنها به زینت و تجمل نیست, نه, هر آن کس که اراده علو دارد.
اراده فساد دارد,
اراده فساد دارد, این دار آخرت رو نصیبش نخواهیم کرد. تلکت دار و آخرت نجله ها للذین لا یریدون علوم و فلعظه ولا فساد.
قارون کا تذکرہ ہو گیا, اس نے علو کیا تھا, اپنے آپ کو بہت برجستہ سمجھا تھا. اس کے بعد ایک قاعدہ ہاتھ میں دے دیا خدا نے کہ ہم نے یہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جو ارادہ علو اور ارادہ فساد نہیں رکھتے ہیں.
یعنی
مطلب یہ ہوا,
یعنی ان سرای جاوید پاکیزه طیب ویژه آنانی است که فخر فروشی نداشته باشند, مستکبر نباشند, تجمل پرست نباشند, دنیا زده نباشند, خوشگذران نباشند, مطرف نباشند, مصرف نباشند. چرا؟ چون همه اینها زیر مجموعه علو فی الارض,
یعنی عالم آخرت کا یہ پاکیزہ اور صاف مقام گھر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نخوت اور غرور میں مبتلا نہ ہوں, فسق اور فجور میں مبتلا نہ ہوں, فساد فی الارض نہ کرتے ہوں, اور فخر فروشی سے پاک ہوں. جو لوگ اس قسم کے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ دار آخرت مخصوص کر دی ہے.
یکی از شگردهای شیطان,
شیطانی ٹیکنیکس میں سے ایک یہ ہے کہ
این از که کاری میکند ما انکار عملی معاد کنیم,
کہ ہم نظریہ اور اعتقادی طور پر معاد کا انکار نہ بھی کریں تو عملا انکار کریں,
و عملا بگوییم که تبهکاران و روسفیدان یکسانند.
بہت خوبصورت بات ہے, ہاں, اس پر غور کریں. ہم عملا یہ سوچنے لگیں کہ تبهکار لوگ اور روسفید لوگ ایک جیسے ہیں. روسفید یعنی کون؟ سرخرو لوگ جو گناہوں سے آلودہ
ہیں. انسانهای شایسته و انسانهای تبهکار فرقی نمی کنند.
ہم یہ سوچیں کہ مثلا ایک تبهکار انسان اور ایک پاکیزہ انسان دونوں جیسے ہیں, یہ خیال کریں,
بعد اقدام میکنیم, خلاف معاد حرکت میکنیم.
اگر ہم اس طرح سے کریں تو یہ خلاف معاد ہے.
این آیه رو ببینید, ام حسب الذین اجترحوا السیئات, اونایی که سیئات رو مرتکب میشن خیال میکنن که ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات, که روان محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون. نه بابا, ممات و حیات تو ما فرق داره, او حیات طیب داره, تو معیشت زنگ داری, او بهشت داره, او خدا داره, او پیغمبر داره, او علی ابن ابی طالب, تو چی داری؟ سا ما یحکمون, خیلی بد جوری دارید قضاوت میکنید.
جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم قیامت میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو پاکیزہ کردار لوگ ہیں؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مردے اور زندے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا سوچا ہے تو بہت غلط سوچا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جو مثلا خدا کو نہیں مانتا ہے، جو رسول کو نہیں مانتا ہے، جو علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتا ہے، جو معیشت زنکا رکھتا ہے، بری معیشت رکھتا ہے، حرام جنوں کی معیشت رکھتا ہے، وہ انسان کو جو خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، علی ابن ابی طالب کو مانتا ہے، پاکیزہ معیشت کا مالک ہے، دونوں یکساں ہوں گے؟
بله قبول داریم، اگر با مردن هر دو نابود می شدن، چه صالح چه طالح، قبول است، فرقی نداشتن.
ہاں اگر موت کے ساتھ سب نابود ہو جاتے تو یہ کہہ سکتا تھا نابودی تو ہے بعد میں، اب کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے پاس حلال کی کمائی ہو یا حرام کی کمائی؟
اگر معدوم می شدن ہر دو یکساں بودن، معدوم و معدوم فرق نداره، درسته؟
اگر مرنے کے ساتھ نابودی ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہے محمد ابن عبداللہ کو مانے یا ابو جہل کو مانے؟ مثلا
اگر بنا شد اسراف، اعتراف، خوشگذرانی، هوسرانی ما رو از معاد غافل کنه، مبتلا به یک مرض عجیب میشه.
اگر اسراف اور اعتراف اور خوشگذرانی اور ثروت اندوزی ہمیں یاد معاد سے روکے تو ہم ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔
اون بیماری چیه؟ یه خدا بر خودمون درست میکنیم، یادتون باشه.
وہ بیماری یہ ہے کہ جو مبدا حقیقی ہے اسے بھول جائیں، اپنے لیے خود خدا تراشیں،
یه خدا درست میکنیم برای خودمون. افرأیت من اتخذ الهه هوا،
قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایسے کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا دیا ہے۔
یواش یواش دور میشه، دور میشه، دور میشه، هوای نفس مسلط میشه، بعد شعارش این میشه و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر۔
اگر وہ شروع میں معادی تھا بھی تو اسی خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ معاد سے دور ہوتے 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 یہاں تک پہنچتا ہے کہ اپنی خواہشات کو الہ بناتا ہے، پھر ایک دن یہاں تک پہنچتا ہے کہ کیا اس کے بعد پھر کوئی اور گھر ہے، وہاں جانا ہے، یہ تو بس ہماری یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، اسی میں مرتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
ما یهلکنا الا بابا، سوال و جوابی نیست، خیالمون راحت،
یہ تو زمانہ ہے، اس نے ہمیں ہلاک کر دیا،
انکار خدا میکنند،
اس کے بعد
عجیب ہے،
کون سا عالم آخرت اور کون سے سوال و جواب؟
منطق ما دین امروز هم همینه،
آج کے ماتریلسٹ لوگ جو ہیں، جو مادی لوگ ہیں،
چون ندیدن مرده ای زنده بشه منکر میشن،
ان کا نظریہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کسی مرے ہوئے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لہذا دوبارہ زندگی کو ہم کیسے مانیں؟
اونایی که فقط میگن تجربه الان تو دنیا همین حال بجونه،
پاس لوگ ملا کے علم تجربہ کو قرار دیتے ہیں، جن کو تجربیون کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ یہی ہے کہ معاد ہمارے تجربے سے باہر ہے، لہذا ہم اسے نہیں مانتے ہیں،
درست؟ وما کان حجتهم الا ان قالوا، تنها دلیلی که دارن این است که ان قالوا تو به آبانا این کنتم صادقین، ای راست میگید، معادی هست، بابا ما مرو بیارید ببینیم دیگه، زندشون کنید خبر بکنید.
قرآن نے پہلے ہی ان کی اس دلیل کو ذکر کیا ہے، ان کے پاس نفی معاد کے لیے، انکار معاد کے لیے ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے، اچھا مردے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر میرے بابا کو زندہ کر کے دکھا دیں۔
ان ما یهلکنا الا الدهر، حرف اولشون است، قالوا تو به آبائنا، حرف دومشونه،
وہ उनका पहला नजरिया था कि जिसमें उन्होंने कहा हमें तो ये दुनिया हलाक कर देती है, जमाना हलाक कर देती है,
तबीयत मालूम ही कुछ है,
तबीयत हमें खत्म कर देती है। और ये उनकी दूसरी बात है जिसमें कहते हैं कि अगर माद है कोई जिंदा होता है तो हमारे बाबा को जिंदा कर ले।
नहीं आपको नजानी قل الله يحييكم
کہا کہ اللہ زندہ کرتا ہے
مبدعین عالم خداوند
اس عالم کا مبدع خداوند متعال ہے
بشما حیات دار
کہ جس سے تمہیں زندگی ملی خدا سے
او مصارح احیاء کر
محیی وہ ہے احیاء کنندہ
ثم یمیتکم
اور تمہیں موت دینے والا ممیت بھی وہی ہے
ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ
پھر قیامت کے دن کے لیے تمہیں تم سب کو اکٹھا کرے گا وہاں پر شک نہیں ہے اس میں
لبیدن کہ للہ ملک السماوات والارض
اور یہ یاد رکھو کہ سماوات اور ارض پر اقتدار خدا کا ہے
خیال میکنی میتونی غفلت کنی خوش گذرانی تو رو غافل نکنه آن مبادا بگی یهلکنا الا و ما یهلکنا الا الدهر مبادا بگی قلعت و آبائنا مبادا
خدا نخواسته یہاں تک نہ پہنچ جائے انسان ما یهلکنا الا الدهر کہے
مبادا از مسئولیت های اجتماعی در رابطه با قیامت غفلت کنی ها
قیامت کے حوالے سے جو ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم غافل نہ ہو جائیں
ہر گروہی را بے کتابشان می خواند
ہر گروہ کو اس کی فائل کے ساتھ بلایا جائے گا
وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمْ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
همه رو میخوانن فرقه ای هم میخوانن عجیبه ها طایفه ای هم میخوانن
سب کو بلایا جائے گا اور عجیب بات یہ ہے کہ گروہ بلایا جائے گا
امروز به پاداش عمل خود خواهید رسید بنابراین یاد معاد بودن هم وظیفه فرد هم یاد وظیفه اجتماع
جب گروه گروه بلایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی فریضہ بھی ہے معاد کو یاد رکھنا
خب
پس ما حصل مقدمه دوم این شد که ما موانعی برای یاد معاد داریم این موانع رو برطرف کنیم
پس ہماری گفتگو کا محاصل یہ ہوا کہ معاد کی یاد کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو برطرف کرنا چاہیے
خب فصل سوم که انشاءاللہ مقدارش رو بحث کنیم
فصل سوم
مقدمه سوم رابطه قیامت با محاسبه و حسابرسی و حسابگری این خیلی به درد میخوره ها
قیامت اور حسابرسی
ببینید برادران برای تنظیم انسان در عقیده و باور در اخلاق و کردار در عمل و مشرب یک راهی رو علمای اخلاق نشون دادن
انسان کو اپنے اعتقادات میں اور افکار میں اور اپنے اخلاق اور کردار میں اور اپنے اعمال میں منظم رکھنے کے لیے ایک قاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے
این قاعدہ سے زیر عدره و او در برابرش مسئول و جواب بود
اور دوسرا یہ کہ اگر وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اس کا جو بھی اعتقاد ہوگا وہ اعتقاد اس کے ساتھ ہے, اس سے جدا نہیں ہوتا ہے,
و بر این باور باشد که یک روزی به همه اعمالش, کردارش, رفتارش, گفتارش رسیدگی میشه,
اور یہ اعتقاد رکھے کہ اس کے تمام افعال, کردار, رفتار کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی.
قهرم همیشه خود رو در محکمه عدل الهی حاضر میبینه.
اگر یہ اعتقاد ہو تو یہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو عدل الہی کے کورٹ میں حاضر سمجھتا ہے.
نیستین تو
میں ہر آن خدا کے عدل کے کورٹ میں ہوں.
برای اینکه این باور درست بشه بیاید یک کاری بکنید.
تو ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہے. پس اس بنا پر اس یقین اور اس اعتقاد کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں ایک قدم اٹھانا ہوگا. وہ قدم کیا ہے؟
با خودتون شرط گذاری کنید.
مشارطہ یہ ہے, اپنے ساتھ یہ شرط رکھیں
کہ ہر قدمی را, ہر قولی را, ہر فعلی را, ہر چیزی رو که خواستید انجام بدید اول یاد معاد باشید.
جو بھی قدم اٹھانا ہو, جو بھی کام کرنا ہو, جو بھی اقدام کرنا ہو, پہلے خدا اور معاد کو یاد رکھیں کہ اس کا نتیجہ مجھے وہاں پر حساب کتاب کے طور پر دینا ہے.
ہاں, بعد از مشارطه مراقبه است. جلسه امتحان رو دیدید؟
اچھا, یہ ہو گیا مشارطہ. اپنے ساتھ یہ شرط باندھیں کہ میں اپنے ہر قدم اور اقدام سے پہلے یاد معاد کو رکھوں گا, اس لیے کہ اس کا نتیجہ. جب طلبہ بیٹھ جاتے ہیں پیپر لکھنے کے لیے تو کچھ لوگ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کی مراقبت کریں, خیال رکھیں کہ کوئی نقل تو نہیں کر رہا ہے. آغا کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ شمر ابن دلجوشن کی طرح سر اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ.
یک جای بلندی هم خودشو قرار میده, همینطور نگاه میکنه ببینه چه خبره, کی داره تقلب میکنه, بهم میگم مراقبه.
تو ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کے سر اٹھا کر دیکھ رہا ہوتا ہے, مراقبہ بھی اسی رقبہ سے ہے, سر اٹھا کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے.
عزیز من, خودت رو باید فرض کنی که در امتحان مشاورته نشستی.
بہت خوب میرے عزیز, آپ اپنے آپ کو اس طرح سے فرض کریں کہ آپ مشارطہ کے امتحان میں ہیں.
باید ہی سرک بکش
اور اپنے اوپر نگرانی خود کریں, خود نگرانی کریں کہ کہیں اس امتحان میں فیل تو نہ ہو جائے, پیپر حل کرنے میں کمی نہ رہ جائے.
دیدید این پادگان های نظامی که این دکل ها رو میدارن یک کسی میره اون بالا میسته.
آپ فوجی چھاونیوں اور چیک پوسٹوں کو دیکھا ہے کہ کچھ اوپر اونچی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر ایک انسان بیٹھ کے پورے اس ایریے کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
این طرف رو میبینه, اون طرف رو میبینه, این مراقب است, رقبه میکشه
کہ ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ مراقبت ہے.
نباد خائنی وارد بشه
کہ کہیں کوئی خائن.
دارن یه تفنگ هم دستش میدن, این مراقبه.
تھانے کی نگهداری کے لیے ہاتھ میں گن لیے ہوئے گن مین مسلسل نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی نامربوط چور, خیانتگر, کوئی شخص اندر داخل نہ ہونے پائے.
اگر خوابش بره مؤاخذش میکنه.
اگر یہ نگرانی کرنے والا
چجور بود وزنیت هر شب حساب برس.
اچھا, پھر اپنے ساتھ
آدند مراقب ظاهر و باطن خودت باش, از ظاهر و باطن خودت حساب بکر.
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کا خیال رکھیں.
یعنی مبادا خطورات بد به قلبت خطور کنه,
یعنی برے خطورات تمہارے دل میں نہ آنے پائیں.
چه کنم که جلوش رو بگیرم؟ یاد معاد.
برے فطوروں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
چرا؟
معاد کی یاد،
چون خطورات قلبی هم در اونجا تجلی میکنه.
کیا کریں؟ اس لیے کہ یہ خطورات بھی یہاں تجلی نہیں کرتے ہیں، قیامت میں وہ خطورات بھی متجلی ہو جاتے ہیں، جو دل کے اندر چلنے والی ہلکی سی جو خواہش ہے، جو خیال برائیوں سے زیادہ ہے.
عاقبت یک روز و دو روز نیست، هر آن احتمال سقوط داری، پس هر آن باید مراقب باشی.
یاد رکھو کہ مراقبت ایک دن یا ایک ٹائم میں نہیں ہے، مراقبت ہر آن ہونی چاہیے، ہر لحظہ، اس لیے کہ ہر لحظہ انسان گر سکتا ہے.
اگر انسان بداند چه بساطی در قیامت چه می شود،
اگر انسان کو پتا چل جائے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے.
خلاصش تو کجا داری؟ وقتی که بدونی که رسول اکرم گواه توست.
اگر یہ پتا چل جائے کہ آپ کے اعمال کا گواہ رسول اکرم ہے،
بنشینی با خود حساب تو کنی،
بتاؤ اگر رسول گواہی دیں.
عادل عادل ندارد هیچ محکمی،
دنیا کے کسی کورٹ میں اتنے پختہ شاہد پیش نہیں کیے جائیں گے جتنے قیامت میں پیش کیے جائیں گے.
900 شاہد داریں گے.
یہ بحث بعد میں ہوگی،
یہ بحث خواہیم کرنا
کہ 9 مختلف شاہد انسان کے ایک ایک عمل کی شہادت دیں گے.
اولش خود خداست،
پہلا شاہد خدا،
آخرش هم دست و گوش و زبان و پوست و استخوان خودت،
اور آخری گواہ آپ کے اپنے اعضائے بدن کی جس کے ذریعے سے وہ عمل انجام پایا ہے، وہ خود گواہی دیں گے.
پس بنشینیم و حساب کریم شبها.
پس ہمیں حساب کرنا چاہیے کہ کوئی بات تو مخفی نہیں رہے گی، ممکن ہی نہیں ہے.
وقتی بفهمیم که گواه بر اعمال من، آنم همین طوره ها، یادتون باشه کل اعمال ما بر حضرت روز بروز عرضه میشه، او احاطه داره.
عبیبیه ہمارے صاحب العصر و زمان، ہمارے اعمال کے شاہد ہیں. ہماری فائلیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں.
خب بفهمیم کہ پیغمبر سلام علیه گواه شاهد میاد شهادت میده. وای چه میشه
اگر پیغمبر شاهد ہوں اور ہیں،
قطعاً هست،
تو پھر ہم کس طرح سے اس کے چہرے مبارک کا نظارہ کر سکیں گے؟
فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید.
اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے آئیں گے.
وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا.
اور اے رسول، آپ کو ان تمام گواہوں کا گواہ بنا کے لائیں گے.
یرد الذین کفروا،
اس دن کفار یہ چاہیں گے.
وعصوا الرسول،
جنہوں نے رسول کی خلاف ورزی کی ہے.
لو تصوا بهم الارض، ای کاش زمین دهن باز میکرد با زمین یکسان میشدیم، یعنی میرفتیم توی زمین این روزو نمیدیدیم.
وہ کفار کہ جنہوں نے رسول کی خلاف ورزی کی ہے، وہ یہ چاہیں گے کہ کاش یہ زمین پھٹ جائے اور ہم زمین پہ باقی نہ رہیں اور غائب ہو جائیں.
مبادا اینطور حرف بزنیم،
خدا نخواستہ ان افراد میں سے ہم بھی نہ بن جائیں.
مبادا بگیم لو تصوا بهم بین الارض، ای کاش ما به زمین فرو میرفتیم این وضعیت رو نداشتیم.
ہمارا حال بھی ایسا نہ ہو.
حضرت مولا سلام الله علیه فرمود مردم بدونید
پیغمبر کیه؟ فهو امین و کلم امون و خادن و علم کلم خدون و شهید و کیوم الدین.
خدایا این پیغمبر امین مأمون تو
حضرت امیر
خزینه علم مخزون توست و بعد چی؟ و شهید که یامده تو پیغمبر شاهد خدا سر قیمان
که پیغمبر اکرم کی کا تعارف حضرت امیر المومنین نے اس طرح سے کرا دیا ہے کہ وہ ایسا امین ہے جو محفوظ ہے اور وہ آخری چیز بتا دیا کہ وہ شہید ہے قیامت کے دن شہید یعنی گواہ.
در ذیل آیه 708 سوره حج ایک روایت هست در باره گواه بودن ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین
که سوره حج کی ایک آیت میں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام گواہ ہیں امت کے اعمال کے. اس آیت کے ذیل میں روایت آئی ہے اس روایت میں آیا ہے یہ بات.
حضرت بابر فرمود فرسول اللہ صلی اللہ علیہ الشہید علینا پیغمبر بر ما بله بر ما شهادت
بده.
78
سورہ حج کی اڑترویں آیت 78
بر رسول الله صلی الله علیه الشهید علینا
سورہ حج کی 78 آیت کے ذیل میں یہ روایت آئی ہے کہ امام باقر نے فرمایا کہ رسول اللہ خدا کی طرف سے مقرر شدہ گواہ ہیں ہمارے اوپر.
بما بلغنا عن اللہ تبارک و تعالی
یعنی جو کچھ رسول نے خدا کی طرف سے ہم تک پہنچا دیا ہے.
وَنَحْنُ الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اور یہ بھی فرمایا کہ ہم لوگوں کے اوپر قیامت کے دن گواہ ہیں ہم یعنی علمہ معصومین.
یہ آخر روایت چیز عجیبی ہے. من از صبح کے روایت شدہ مثلا فمن صدق یوم القیامه صدقنا
کسی که تو این دنیا قیامت رو تصدیق کنه واسه تصدیق
کیا بات ہم گواہ ہیں لہذا ہماری تصدیق کے ذریعے سے وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں ہماری تصدیق سے. ہم کس کی تصدیق کریں گے؟ جس نے اس دنیا میں قیامت کو مانا ہو اور اس کی تصدیق کی ہو. جس نے قیامت کو مانا اور قیامت کی تصدیق کی ہم اسی کی تصدیق کر سکتے ہیں.
من کذب کذبنا
جس نے قیامت کی تکذیب کی ہے ہم اس کی تکذیب کریں گے.
یکی از گواهان دیگر خود اسباب تکوینی عالمه که میان شهادت میدن
اور ان گواهوں میں سے ایک گواہ دنیا کے اسباب تکوینی جس زمین پر آپ نے کام کیا ہے اچھا یا برا وہ زمین خود گواہی دے گی.
یورپ المجرمون بسیمان فیوخذ بالنواسی والاقدام خیلی زحمت نمواد اصلا چه رای میگه قاتله
قاتل چی؟
یہاں
قاتل جانی که خدا بهش امانت داده.
کیا بات یہاں پر مجرم جرم کرنے کے بعد چھپ جاتا ہے وہاں ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا مل جائے گا یہ قاتل ہے اس نے اپنی جان کو قتل کیا ہے اس جان کو جو خدا نے اسے امانت دی تھی اس کے پاس امانت تھی اس جان کو اس نے قتل کیا یہ قاتل جان ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے پہچانا جائے گا.
ہر کسی کنار ایک سائق و شہید ہے. عجیب ہے
مجرمین ان کی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک سائق اور ایک شہید.
وَجَوْعَتْ كُلُّ نَفْسٍ عَلَيْهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ببینید دیدید مجرمان رو میبرن یه پولیس دستبند زده بایی فرار نکنه شاهدش هم کنارش میگه بیا من شاهدت میدونم.
عجب محکمه‌ایه.
تو آپ نے مجرم کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہتھکڑیاں لگا کے پولیس اس کے ساتھ ہوتا, دوسرا اس کے ساتھ نگہبانی کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح ہے قیامت میں بھی.
خب داره وقت میگذره, منم چیزایی نوشتم ظاهرا. یه روایت هم از حضرت مولا براتون بخونم و عجیبه, همین ثانیه هایی که ما الان اینجا نشستیم همین ثانیه ها هم شهادت میدن,
همین ثانیه ها اونجا شهادت میدن. یادتون باجا
اچھا یه لحظات جو لحظات کسی عمل کو انجام دینے میں آپ گزار رہے ہیں وہ لحظات, وہ ٹائم پیریڈ, وہ پیریڈ خود گواہی دے گا, وہ ٹائم گواہی دے گا.
ما من یوم یمر علی ابن آدم الا قال له ذلک اليوم انا یوم جدید.
هر لحظه هر ساعت هر روز داره این روز به ما میگه بابا من یه روز جدید هستم. الان یه ثانیه قبل که تمام شد تمام شد.
هر لحظه و هر آن جو آ کے گزر جاتا ہے, جو گزر گیا سو گزر گیا, آنے والا جو ہے وہ گواہ بن کے جاتا ہے.
وَأَنَا عَلَيْكَ شَهِيد.
میں ایک نیا ثانیہ ہوں, میں ایک نیا لحظہ ہوں, اور یہ میں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر گواہ ہوں.
فَفْعَلْ فِيَّ خَيْرًا.
بس تم میرے اندر خیر انجام دو.
وَعْمَلْ فِيهِ خَيْفِيَّ خَيْرًا.
وَفْعَلُ وَعْمَلْ هر دو
هست, وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, افعل اور اعمل دونوں ایک معنی میں ہیں.
اُشْهَدُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
قیامت کے تم اچھائی انجام دو تاکہ میں قیامت کے دن گواہی دوں.
اچھا اس ثانیہ دارای شعور ہے,
معلوم ہوتا ہے کہ یہ
دقائق دارای شعور ہیں,
کہ یہ ٹائم بھی شعور رکھتا ہے.
آخرش حضرت مولا میگه باید
دقائق دادر مدر پیام میده, ما نمیگیری پیام رو.
عجیبه
یہ دقائق ہیں جو کہ پیام دے رہے ہیں,
اونا دارن این ثانیه هم دارن با ما حرف میزنن. دا
یہ آنات یہ لحظات ہم سے باتیں کر رہے ہیں.
نہیں فهمی
باور کنید حقیقت
یقین نہیں آتا ہوگا آپ کو کہ یہ ٹائم بات کر سکتا ہے.
باور کنید حقیقت ہے,
اب یقین رکھیں یہ حقیقت ہے.
انشاءاللہ در بحث ما بحث خواهیم کرد که کل ذرات عالم دارای شعورن, ما نمیفهمیم
که عالم میں جو کچھ بھی ہے بے شعور نہیں ہے, سب شعور رکھتے ہیں, ہم بے شعور ہیں, ہم ان کے شعور کو نہیں سمجھتے ہیں.
انا علیک شهید, شهادت فرع بر حس. عجیب,
جب ٹائم گواہی دے سکتا ہے تو گواہی اسی وقت دے سکے گا جب حس رکھتا ہو.
اگر حس نہ کند گواہی معنا ندارد.
اگر حس نہ رکھتا ہو تو کیا گواہی دے گا؟
باید اول حس کند, دریافت کند, بعد بگه من دیدم که چنین شد, خودم حاضر بودم که چنان شد.
پہلے وہ خود دریافت کرے پھر کہے گا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے ایسا کیا.
خلاصه اینا رو داریم بشینیم حساب بکنیم.
تو حالت یہ ہے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے آزاد نہیں ہیں.
بعد در آخر روایت حضرت فرمایا
ہے کہ میں خدا حافظ تمہارے پاس آیا تھا, تم سے یہ اعمال میں نے دیکھے, پھر تم مجھے نہیں دیکھو گے, میں گیا, کل کو جو آئے گا وہ ایک نیا دن ہوگا.
دیگه نمیبینیش, کجا میبینیش؟ اونجا,
یہاں ختم. ہاں قیامت میں آمنا سامنا ہوگا دوبارہ.
تو خودش پیغامشو داده, گفته من آنچه که تو میکنی دریافت میکنم, خداحافظی میکنم میرم.
تم نے جو کچھ کیا اسے میں نے دیکھا,
دیگه هم تو نانا نمیدی,
اسے میں نے دریافت کیا, پھر خداحافظ.
و جناب مولا فرمود که اعلم عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم, عجیب، شما از جانب خودتون رصد شدید، زیر ذره بینید، با تلسکوپ سیارات رو رصد میکنن، چیز نادیدنی رو دیدنی میکنن، با میکروسکوپ چیز نادیدنی رو دیدنی میکنن، اینا به این بیان رصد.
حضرت علی علیه السلام نے فرمایا کہ تم تحت رصد ہو، رصد عربی میں دیکھنے ہوتے ہیں، اسے دریافت کرنے کی لاتا ہے، تم یہ خیال نہ کرو کہ تم آزاد ہو.
اِنَّ عَلَيْكُمْ رَسَدًا مِنْ أَنفُسِكُمْ وَعُيُونًا مِنْ جَوَارِحِكُمْ وَحُفَّاظُ صِدْغٍ يَحْفِظُونَ عَمَالَكُمْ بَعَدَدَ أَنفَاسِكُمْ.
یا اللہ، تمہارے تمام اعمال کو، تمہارے تمام سانسوں کے مقدار کو، ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے.
لا تسترکم ظلمت لیل داد، شب سیاه ظلمانی هم شما را از اون رصد خانه و رصد کننده مستور نمیدار.
رات که خوب اندھیرے میں بھی تم اپنے کسی عمل کو چھپا نہیں سکتے.
خب حالا حرف چه شد؟ قیامت و محاسبه. اگر بنشینیم فکر کنیم، قیامت رو در نظر بیاریم، بعد ببینیم اعمال عرضه میشه. شاید انقدر یادتون باشه، اینو بهتون بگم، ما در اصطلاح قرآنی
و یه که قرآن میں جہاں کہیں پر بھی لفظ شہید استعمال ہوا ہے، قرآنی استعمال میں شہید سے مراد شہید مصطلح نہیں ہے.
یہ عالم است، امیاد شهادت میده. شہید یعنی کسی
که، یا شہید، دونوں اس معنی میں ہیں کہ جہاں ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے خیالات، ہمارے افکار کی باریکی سے دیکھ رہا ہو کوئی اور گواہی دے دے، اسے شہید کہا جاتا ہے. راہ خدا میں اپنی جان دینے والے کو قرآن نے لفظ شہید سے یاد نہیں کیا ہے.
اما این بحث محاسبه متاسفانه نتونستیم امروز تمامش کنیم. وقت نماز، حمیاد نماز باشید و در نمازتان یاد قیامت. خدا انشاءالله شما را از ذاکرین قرار بده.
نماز کا وقت ہے اور خدا کو یاد کریں اور دوران نماز یاد معاد کریں. خدا انشاءالله آپ کو ذاکرین میں سے قرار دے.
پس یاد معاد سبب مشارطه، مراقبه و محاسبه خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و عقیله نساء و
عدیله خامس من اهل القصاص،
جو که ملیکه دنیا ہے اور دنیای نسوان کی عقیلہ ہے.
عدیله خامس من اهل القصاص،
اور خامس اهل قصاص ہیں. خامس اهل قصاص جو کہ حسین علیہ السلام ہیں، ان کی عدیلہ ہیں، ان کی عدل برابر.
امروز در ترکیه مسابقات جودو،
آج ترکیه میں جودو کے مقابلے تھے.
یک جوان 21-22 ساله ایرانی مدال طلای جهانی آورد.
ایران کے ایک جوان نے گولڈ میڈل جیتا.
این مصاحبه گر باش مصاحبه میکنه،
انترویو لینے والے نے اس سے انترویو کیا.
بعد از اینکه تلاش رو دادن، مدال طلا رو دادن،
گولڈ مدال لینے کے بعد
گفتن این مدال رو به که اهدا میکنید؟
کہا یہ گولڈ مدال جو آپ کو دیا گیا ہے آپ کسی کو هدیه کرنا چاہیں گے یا اپنے پاس رکھیں گے؟
نگفت به پدرم، به مادرم، به استادم، به مملکتم، گفت به بی بی زینب کبرا سلام الله علیها.
اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے باپ کو هدیه کروں گا، اپنی ماں کو هدیه کروں گا، اپنے ملک کو هدیه کروں گا. کہا بی بی زینب کبرا سلام الله علیها کو هدیه کروں گا.
گفتم خدایا میشد چنین معرفتی در نسل من ایسان پیدا میشد؟
ہاں سوچ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ خدایا مجھ میں کبھی ایسی معرفت پیدا ہوگی
کہ اگر کاری میکنیم بگیم هدیه میکنیم، اگر مدالی میگیریم بگیم هدیه میکنیم، اگر سخنی میگوییم بگوییم هدیه میکنیم.
اگر کوئی کام کریں، اگر کوئی کو میڈل لے لیں، کوئی بھی تمغہ لے لیں، تو ہم یہ معرفت ہمارے اندر پیدا ہو کہ ان کو ہدیہ کریں.
و جناب بی بی ما این مجلس امروز من رو قابل نیست ولی به تو هدیه روز ولادت.
بی بی فاطمہ زہرا، ہماری مجلس اگرچہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، تمہارے لئے لائق نہیں ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ ہم تمہیں حدیعہ کرتے ہیں.
یہ کیا فقہا اصولیین و فلاسفی درجی کما
فقہا اصولیین اور فلاسفہ میں سے ٹاپ کا ایک فرق
مرحوم آیت اللہ از شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی،
حضرت آیت الله شیخ محمد حسین کمپانی.
چند تا شعر اونم به شکل عربی در مدح جناب زینب کبرا دارد، اون رو براتون میخونم وارد بحث بشیم.
چند شعر حضرت فاطمه، حضرت زینب صلوات الله السلام علیها کے بارے میں انہوں نے لکھے ہیں، وہ میں آپ کو هدیه کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد بحث میں وارد ہوں گے.
ملیکت الدنیا عقیلت النساء عدیلت الخامس من اهل القصاص شریکت الشهید فی مصائبه شریکت الحسین فی مصائبه کفیلت السجاد فی نوائبه بل هو بل هی ناموس رواق العظمه سیدت العقائل المعظمه سر ابیها فی علوب المهمه سر ابیها فی علوب الهمه و الصبر فی شدائد الملمه لها من الصبر علی المصائب ما جل ان یعد فی العجائب. فإنها سلالة الولاية، ولاية ليس لها نهاية. فإنها الوليدة الفصاحة، والدها فارس تلك الساحة. چه کرده؟ اگر ذوق ادبی می داشتید اینجا کیف می کرد. فإنها الوليدة الفصاحة، والدها فارس تلك الساحة. وما أصاب أمها من البلاء، وما أصاب أمها من البلاء، وما أصاب أمها من البلاء، فهو تراثها بتف كربلا، فهو تراثها بتف كربلا. خب برگردیم به مقدماتی که در مبحث معاد داشتیم.
پلکتے ہیں اپنی بحث کی طرف. مقدمات معاد میں گفتگو جاری تھی.
امروز در 9 عنوان براتون حرف داریم به صورت مختصر.
آج 9 عناوین آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں اختصار کے ساتھ.
بنای بر تفصیل نداریم چون ما باید وارد اصل مباحث معاد بشیم. هنوز نشدیم ما
این 9 عناوین کو بہت اجمال کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اگر تفصیلا بیان کریں تو بحث معاد جو اصل مقصد ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے.
و انشاءاللہ این مباحث مقدمات آمادگی قلوب رو برای فهم بهتر معاد آماده می کنه.
انشاءاللہ یہ مباحث جو پیش کر رہے ہیں دلوں کو معاد فهمی کے لیے آمادہ کریں.
یکی تلازم بین نزدیکی مبدا و معاد به ما اینو بحث میکنیم.
ایک یہ کہ مبدا اور معاد ہم سے نزدیک ہیں
و این که چگونه معاد به ما نزدیکه،
اور یہ کہ معاد ہم سے نزدیک ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کس طرح سے نزدیک ہے.
دو، چرا عده‌ای معاد رو انکار می کنند؟
دوسرا، کچھ لوگ معاد کا انکار کرتے ہیں تو وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟
سه، تاریخ معاد کی هست؟ کی واقع می شود؟
تیسرا یہ کہ کیا کوئی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے معاد کے لیے کہ فلان تاریخ کو معاد واقع ہوگا؟
چهار، اقسام مؤمنان در رابطه با معاد.
چوتھا یہ کہ معاد کے رابطے سے مؤمنوں کی قسمیں.
پنج، پیامبر اکرم و معاد.
پانچواں عنوان یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اور معاد.
تقسیم انسانها در نگرش به معاد.
چطا معاد کو دیکھنے کے اعتبار سے انسانوں کی تقسیم.
سختی و صعوبت قیامت و معاد.
معاد کی سختی اور صعوبت.
اهمیت یاد معاد در نگاه پیغمبر اکرم.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
و بعد آیات و روایاتی.
این وجود بزرگوار کی نگاه میں یاد معاد کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد کچھ آیتیں اور کچھ روایات.
9 تا مرحله بحث داریم.
یہ 9 مراحل ہیں جو آج پیش کرنی ہے.
پس شروع میکنیم
مرحله اول که در مرحله
و اون ما یه مراحل چهارگانه با در نزدیکی با خدا داریم.
خدای انسان که ساتھ تو نزدیکی ہی انسان بھی چار مختلف مراحل رکھتا ہے خدا کے ساتھ نزدیکی کے اعتبار سے.
اینا رو خوب گوش کنید، تقریبا آیاتی که مربوط به اینهاست شنیدید اما باید معنا بشه.
جن آیتوں سے ہم اس مطلب کا استفادہ حاصل کریں گے وہ آپ کی سنی ہوئی ہیں، لیکن ان سنی ہوئی آیات سے استفادہ حاصل کرنا اصل کام ہے.
قرآن کریم چهار مرحله رو در چهار آیه برای ما بیان کرده.
قرآن کریم کی این آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے ساتھ قریب ہونے کے چار مرحلے سمجھ میں آتے ہیں ان آیات سے.
یک، اینکہ خدا نزدیک نزدیک ہے.
کچھ آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ خدا تم سے نزدیک ہی ہے.
اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع الی دعان. من نزدیکم، من نه دورم نه گم شده، من نزدیکم نزدیکم. کجا داری میری؟ تو بخوا من هستم.
دو چیزوں کی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گم شدہ چیز کو اور دوسری دور کوئی چیز ہو تو اسے، لیکن جو بالکل نزدیک ہو اسے زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو فانی قریب، میں قریب ہوں
نزدیک.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بلانے والے جب مجھے بلاتے ہیں تو فوراً میں جواب دیتا ہوں.
تعبیر دوم قرآن،
قرآن کی دوسری تعبیر،
در این تعبیر تربیت نهفته.
اس دوسری تعبیر میں تربیت کا پہلو بھی ہے،
تنبہ نهفته،
اور تنبہ اور آگاہی اس کے اندر ہے.
بیزار باش نهفته.
اور اس دوسری آیت میں ہمیں بیداری کا سبق دے رہا ہے.
و اون عبارت اینه، خدا به شما از دیگران نزدیکتره. پدر، مادر، برادر، عمو، رئیس، مربوط، همه اینا خیال میکنی نزدیکم؟ نه بابا، خدا از همه به شما نزدیکتره.
وہ دوسری آیت که جو ہمیں خوشدار اور بیدار اور آگاہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی خیال کرتا ہے کہ اس انسان کے پاس نزدیک ترین چیز اس کی ماں، اس کے باپ، بھائی اور جو رشتے ہیں، یا مثلا اس کا آفیسر، مختلف چیزیں. کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے، میں نزدیک ہوں.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. به انسان، من از شما نزدیک ترم. مادر موسی در دریا بینداز و برو، چه کار داری؟
کیا بات. و نحن اقرب الیه منکم، میں انسان کے لیے تم جیسے رشتوں سے بہت قریب ہوں. موسی کی ماں، اسے دریا میں پھینکو اور جاؤ، تم یہ قریب نہیں ہو، تم سے تو میں زیادہ قریب ہوں.
ولیکن لا تبصرون، بصیرت نداری.
یہ اور بات ہے کہ تم میں بصیرت نہیں ہے، میرے قرب کو نہیں سمجھ سکتے ہو.
بہ کہ برگردی، به ما بسپاریش،
کی تو از ما دوست تر میداری؟ در تو تنها عشق و مهر مادری، شیوه ما رحم و بند پروری. ما گرفتیم آنچه تو انداختی، دست ما را دیدی و نکناختی. این همه دست خدا رو میبینی، نزدیک نزدیک بازم کوری نمیبینی.
بہت خوبصورت اشعار تھے، دریا میں پھینکو اور چلے جاؤ، اور تم نے اتنی مرتبہ ہمیں قریب سے دیکھا ہے پھر بھی غفلت کے شکار ہو جاتے ہو.
آیه سوم، در آیه سوم تربیت و سیستم تربیتی یه قدر تقویت میشه.
تیسری آیت میں بھی تربیت کا پہلو ہے، لیکن یہ تربیت اس آیت میں تربیت کا پہلو دوسری آیت کی نسبت بھی مضبوط تر ہے.
چشم تو ہم میگذاری گناہ میکنی،
آنکھیں بند کر کے یہ سوچتے ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے،
دروازہ های قلب تو باز میکنی، حسد و بخل و کینہ و عداوت و بغضا وارد بشه،
اور تم اپنے دل کے دروازوں کو صفات رذیلہ کے لیے کھول دیتے ہو. بخل اور حسد اور کینہ اور یہ چیزیں، ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہو دل کے.
وسوسه های شیطانی و نفسانی رو راه میدی،
اور اپنے دل میں شیطانی اور نفسانی وسوسوں کے لیے جگہ بنا رکھی ہے.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسَ بِهِ نَفْسُهُ. مقرب کنم من میفهمم چه خبره. خلجانات فکری تو را، خطورات قلبی تو را، خاطرات ذهنی تو را، همه رو میدونیم.
هم نه انسان کو خلق کیا ہے، ہمارا پروڈکٹ ہے. ہم اپنے پروڈکٹ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر مخفیگاہ میں بھی کون سے خطورات گردش کر رہے ہوتے ہیں.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. چه زیبا این خدا چه میکنه با این کلماته.
اور ہم اس کے شہرگ جان سے بھی اس کے لیے قریب تر ہیں.
باز ترفعی دیگر،
ایک اور اونچا مرتبہ.
به شما از جانتان هم نزدیک تر. عجیب.
اور نہ صرف یہ کہ شہرگ جان بلکہ خود جان سے بھی قریب تر ہے.
وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ.
یاد رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے، ہم حائل ہو سکتے ہیں.
یعنی خدا بین جنس و فصل، صورت و ماده حائل میشه. یعنی اینکه متلازمین، ترازم و ارتباط بین این هر دو مال خدا.
جنس و فصل کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، مادہ اور صورت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، متلازمین جو ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں ان کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہیں ہو سکتی ہے، ہم ہو سکتے ہیں.
فیض وہ ہمہ رو گرفتے،
اس لیے کہ یہ سب تو ہمارا فیض ہے.
تو خیال میکنی چه خبرے؟ پس
تم نے سوچا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں مستقل؟
چهار آیه، چهار مرحله از برد و چهار قسم از برد رو براتون بیان کرد.
چهار آیتیں ہم نے تلاوت کی، ان چار آیتوں میں قرب کے چار مرحلے بیان ہوئے اور چار قسم کا تقرب کا ذکر ہوا.
خدا نزدیک است، خدا به شما از دیگران نزدیک تر است.
پہلی آیت میں کہا خدا نزدیک ہے، دوسری میں کہا تم سے نزدیک ہے.
خدا از رگ گردن به شما نزدیک تر است.
تیسرے میں کہا تمہارے دل کو خون پہنچانے والے جو رگ ہیں ان سے قریب تر ہے.
خدا از خودتان بتان نزدیک تر.
کہا تمہاری روح سے زیادہ قریب تر خدا ہے تم.
پس ہر وقت داری پشت ماشین نشستی تو کوچه میں میری این آیات رو بخون.
پس جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہوں کسی حرکت میں ہوں تو این آیات کو ذہن میں رکھیے.
ہر حرفی رو که خاصی بزنی این آیات یادت باشه.
جو بات بھی کرنا چاہتے ہوں ان آیات کو ذہن میں رکھیے.
ہر اقدامی خاصی بکنے ان آیات یادت باشه.
کوئی بھی اقدام کرنا چاہے
ہر فکری خاصی بکنے ان آیات یادت باشه.
جو بھی فکر کرنا چاہو
ہر رفاقتی خاصی بکنے ان آیات یادت باشه.
جس قسم کی دوستی بھی کرنا چاہو
ہر تجارتی خاصی بکنے ان آیات یادت باشه. هر سخنرانی میخوای بکنی این آیات یادت باشه.
تجارت کرنا چاہو تقریر کرنا چاہو جو بھی کرنا چاہو اس سے پہلے یہ آیتیں ذہن میں رہیں.
یادمون باشه نزدیک است از دیگران نزدیکتر است از رگ گردن نزدیکتر است یحول بین المرء و قلبه.
انسان اور اس کی روح کے درمیان حائل ہو سکتا ہے.
عزیزان قرآن از یک حقیقتی پرده برداری می کند که از این بخش اول داریم.
میرے عزیزو قرآن ایک ایسی حقیقت کو کھولنا چاہتا ہے اور ایک ایسی حقیقت کی نقاب کو شالی کرنا چاہتا ہے جو ان آیات سے بھی زیادہ واضح تر ہے. ظریف تر
ہے، واضح تر نہیں.
ظریف ہے،
ظریف ہے، فهمش مشکل تر ہے. آیات قبل واضح تر ہے.
گزشتہ آیات واضح ہیں لیکن یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں یہ واضح نہیں ظریف ہیں. سمجھنے کے اعتبار کے لیے
معناش مستور مستور ہے. من کیا فهمیدم
اس کا معنی بہت پوشیدہ ہے میرے سمجھ میں تو نہیں آیا ہے.
اما خدا گفته پرده برداری از راز و سر می کرده که بر من و تو مستوره. خدایی باید تعبد کنیم.
خداوند متعال نے ایک راز کو افشا کیا ہے. اس نے کیا ہے لیکن ہمارے اوپر مستور ہے.
معاد قریب نزدیک ہے
اور وہ یہ ہے کہ معاد قریب ہے.
عجیب ہے بالاتر بحث از اعتراف کرده.
قریب کا لفظ تو ہمارے لئے جانا پہچانا بھی ہے. لفظ اقتراب اسے قریب ہی کے مادہ سے
علمی کیا ببین اقتدار شدت القدر
ہے. اقتدار کا لفظ سنا ہے باب تفعیل سے قدرت سے باب تفعیل کا منظر ہے. اقتدار آتا ہے قدرت ہی کے معنی میں ہے لیکن شدت قدرت کا نام ہے اقتدار.
قور و اقتدار فرقش مثل قدرت و اقتدار میمونه. شدت القور
قرب و اقتراب قدرت و اقتدار کی طرح سے ہے. قدرت کی نسبت اقتدار میں زیادہ شدت ہوتی ہے. جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ زیادہ قدرت رکھتا ہے. اسی طرح قرب کی نسبت اقتراب میں زیادہ شدت موجود ہے.
اقتربت ساعت و انشق القمر محصد اقتراب شدت قرب. چه کنیم که بفهمیم؟
اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اقتربت ساعت و انشق القمر. اقتربت ساعت قربت ساعت نہیں ہے اقتربت ساعت شدت قرب کو بیان کر رہی ہے.
تفصیل این سخن مرتبه بعد ماست. تفصیل
اس سخن کی تفصیل بعد کی گفتگو میں ہم پیش کرنا چاہیں.
خوب گوش کنید. مشرکان مکه و منکران معاد در مکه.
مکه میں جو مشرک رہتے تھے معاد کے انکار کرنے والے لوگ جو وہاں بستے
معاد
ان کا کہنا تھا کہ
امکان ندارد و عقل او رو درک نمی کند.
وہ کہتے تھے کہ معاد عقل میں آنے والی کوئی چیز نہیں ہے.
اونا خدا رو قبول داشتن
ها؟ خدا رو قبول کرده ته و
معاد رو غیر ممکن می دانستن و غیر معقول.
خدا کو وہ قبول رکھتے تھے، قبول کرتے تھے، معاد کو ناممکن سمجھتے تھے.
اما خداوند به اینها خطاب میکنه و نراه و قریب، این معاد قریب نزدیکه.
خداوند متعال نے ان کے جواب میں کہا کہ وَيَظُنُّونَ وہ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ معاد بعید ہے، کب ہوگا، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں.
به عدم معقولیت هم جواب میدهد در آیه دیگری،
بله انهم یظنون بعیدا و نراه قریبا.
ربنا به عدم معقولیت هم خدا در آیه دیگری جواب.
این یه لوگ جو معاد کو نامعقول سمجھتے تھے اس نامعقول کے سمجھنے کا بھی جواب دیا ہے قرآن نے.
ربنا انك جامع الناس للول يوم لا ريب فيه.
پروردگارا اے ہمارے رب، انك جامع الناس ليوم،
منکر میشی
تو ایک دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے.
فسيقولون من يعيدنا،
وہ لوگ جو قریب اس بات کا انکار کریں گے کہ کون ہمیں جمع کرے گا، دوبارہ ہمیں کون لوٹا دے گا.
وَلِلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ، اس استبعاد عقلی کا جواب یہ ہے کہ ان سے کہو کہ جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا پہلی مرتبہ،
تو با این نحوه استدلال من بهشون بگو، بگو الذی خلقکم اول مره او شما را آلی میکنه. فسینقضون الیک رؤوسهم، از خجالت سرشون به زیر میفته.
اون کو اس برهان کے ساتھ بات کریں اور کہیں کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ خلق کیا جبکہ پہلے کوئی مثال نہیں تھی، تم آدم نہیں تھے، اب آدم سے جس نے تمہیں وجود بخشا ہے اس کے لیے تمہارے بکھرے ہوئے اعضا کو جمع کرنا کیا مشکل ہے.
شما فطرت رو یادشون بیاندام، فطرت بهش میگه تو از لاشی خلق شدی، هیچی نبودی.
اون اینه فطره کے لفظ استعمال کر کے فطرت سے آگاہ کرو. فطره یعنی لاشی سے شی بننا، آدم سے وجود.
همون کسی که تو را از عدم به وجود آورد، همون تو رو دو مرتبه اعاده میکنه، میشه معاد.
و قدرتمند ذات که جس نے تم عدم محض سے تمہیں وجود بخشا ہے، اب اگر تمہارے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ لوٹا دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے.
خدا جواب مشرکان را